نسلم على رسوله الكريم أما بعد. تیئیس پارے الحمدللہ مکمل ہو گئے. سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی ہے جس کا پڑھنا یقیناً باعث اجر و ثواب. اس کے علاوہ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل بھی کہا گیا ہے. جس طرح پورے جسم کے اندر دل کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے، اسی طریقے سے سورہ یاسین کی بھی ایک خاص اہمیت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے تم اپنے مرنے والوں کے قریب پڑھا کرو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پڑھتے ہی آدمی فارغ ہو جائے گا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی سورہ یاسین پڑھو تاکہ جلدی سے مر جائے، حالانکہ اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اگر شفا دینی ہے تو شفا دے دیں گے، وقت آ گیا ہے تو آسانی کے ساتھ اس کی جان نکل جائے گی. اصل مقصد تو یہ ہے، لیکن ہمارے ہاں سورہ یاسین کو بس اب یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ بس جو قریب المرگ ہے، جو آدمی بس دنیا سے جانے والا ہے بالکل، اسی پر پڑھنی ہے خالی. حالانکہ اس کا صبح پڑھنا، قرآن مجید سورہ یاسین کا پڑھنا باعث برکت اور باعث خیر ہے. قرآن مجید تو سارا کا سارا ہی خیر ہی خیر ہے، لیکن سورہ یاسین کی تلاوت بہرحال اس میں ایک ممتاز رکھتی ہے درجہ، اس لیے اس کی تلاوت صبح کے طور پہ کرنی چاہیے. بعض حضرات جو نصاب بتاتے ہیں اس میں یہ کہ فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ہو اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت ہو، عشاء کے بعد سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ہو، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت ہو، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو توفیق دیں سورہ حامیم سجدہ ہے، دیگر صورتیں ہیں، سورہ رحمان ہیں، یعنی مخصوص صورتیں ہیں، ان کی تلاوت کرنی چاہیے مختلف اوقات میں. اور ان سب کے اپنی اپنی جگہ پر بڑے فضائل ہیں. جسے تفصیل معلوم کرنی ہو تو معرف القرآن میں یہ دیگر جو تفاسیر ہیں اس میں ان کی تفاصیل معلوم ہو جاتی ہیں کہ ان صورتوں کے پڑھنے کے کیا فضائل ہیں اور کس طریقے سے ان کا شان نزول کیا ہے، یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ معلوم ہو جاتی ہیں. اسی سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کا بھی ذکر کیا ہے کہ ممتاز الیوم ایوہ المجرمون، قیامت کے دن مجرموں کو الگ کر دیا جائے اور پھر ان سے کہا جائے گا الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، اے بنی آدم کیا تم سے نہیں کہا گیا تھا کہ شیطان کی پیروی مت کرنا؟ الم آحد الیکم، کیا تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ انہ لکم عدو مبین، اور تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ وانی اعبدونی، صرف میری عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا سچا سیدھا راستہ ہے. یعنی تم سے یہ بات کہی گئی تھی، اس بات کا عہد لیا گیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہیں کرو گے کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے، اور عبادت فقط میری کرو گے، اور یہ سیدھا راستہ ہے. لیکن تم نے اس بات کو مانا نہیں، پھر کیا ہوگا؟ ھذہ جہنم اللتی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. دنیا میں تو آدمی کے بارے جنت کے بارے میں کہتا میاں دیکھی جائے گی. بھائی کیا دیکھا جائے گا؟ آدمی سوچے تو صحیح کیا، جب آنکھ بند ہو جائے گی پھر دیکھا جائے گا؟ جب مکھی اڑانے کے قابل نہیں رہے گا آدمی پھر دیکھے گا؟ جب کچھ کر سکتے ہو تب کچھ نہیں کر رہے ہو، تو جب ہاتھ سے مکھی نہیں اڑا سکتے، چونٹی کاٹ رہی ہو تو اس کو جدا نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی خدا نہ کرے اس سے بڑا کوئی حادثہ ہو جائے جسم کے ساتھ مرنے کے بعد، تو کچھ نہیں کر سکتا آدمی. ہم کہتے ہیں مرنے کے بعد دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ آدمی سوچا تو صحیح ذرا کہ کب دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھ تو آپ سکتے ہیں جب ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے کہ ہم جو کچھ کرنا چاہیں اب کر سکتے ہیں، اپنے آپ کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے عزیز کے لیے، اپنے اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں وہ آج کر سکتے ہیں. جو اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، مال ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، صحت دی ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ نے جوانی دی ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ ساری فوائد کے کام تو آج حاصل کرنے کے ہیں. ہم کہتے ہیں مرنے کے بعد کریں گے. مرنے کے بعد اختیار کیا باقی رہے گا؟ یہاں بھی اختیار ایک حد تک ہے ہمیں، لیکن اس اختیار کو استعمال تو کر سکتے ہو نا بھائی. کم سے کم ایک ٹانگ تو آدمی اٹھا سکتا ہے. دونوں ٹانگیں اگر نہیں اٹھا سکتا اپنی، تو کم سے کم ایک ٹانگ تو کوئی آدمی اگر کھڑا اس کو بولو بھائی ذرا ایک ٹانگ اوپر کرو تو وہ کر لے گا، لیکن اگر اس کو کہا دوسری بھی تو نہیں کر سکتا. تو جتنا ہے اتنا تو استعمال کرو، کم سے کم ایک ٹانگ جتنا ہمیں اختیار ہے اس کو اختیار کرو، اور جہاں نہ ہو وہاں کہہ دو کہ یا اللہ یا میں مجبور ہوں یا میں کچھ نہیں کر سکتا، میری مدد فرمائی بس. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قیامت کے دن ہم یہ کہیں گے کہ ہادی جہنم اللتی کنتم توعدون اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، اب تم اس میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے تیار کی گئی ہے کفر کی وجہ سے جو لوگ کفر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرمائے. اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، تم جو اس کا انکار کرتے تھے، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں میاں جہنم وہنم کچھ نہیں ہے، یہ سب ایسی باتیں ہیں خالی. اللہ تعالیٰ معاف کرے، آدمی اگر بعض باتوں کو جو ہے وہ خاموشی سے ہضم کر لے تو اس کے حق میں زیادہ مفید، بجائے اس کے کہ اس پہ اعتراضات کرے. اعتراض کرنے والا تو پکڑا جاتا ہے، اور اگر خاموش رہتا ہے انسان تو پھر بھی کسی نہ کسی حد تک یہ ہے کہ اس نے خاموشی اختیار کی، کچھ نہیں بولا، لیکن انکار کرنے والا تو بہت بڑا مجرم ہو جاتا ہے. اور پھر فرمائے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم تمہارے منہ پر تو مہر لگا دیں گے اور تمہارے ہاتھ کرام کریں گے، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ تم کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ زبان پر پھر مہر لگا دیں گے، زبان نہیں بولیں گی، پھر ہاتھ بولیں گے، پھر پاؤں بولیں گے، انسان کا جسم بولے گا کہ میں کیا کرتا رہا ہوں. اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ سی آئی اے کے کارندے تھے، جو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی میں استعمال ہوں گے، ہمارے پیر ہمارے خلاف استعمال ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر بیان فرمایا. اسی طریقے سے اگلی سورہ سورہ صافات کے اندر فرشتوں کا ذکر کیا ہے، یعنی کچھ قسمیں کھائی ہیں اللہ نے. فالصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تفصیل سے ذکر کیا. اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چونکہ سب سے بڑے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت کو کسی کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارے اعتبار سے چونکہ ہم جب کسی بات کا یقین کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں قسم کھا، قسم کھا. اگر وہ قسم کھا لیتا کہتا بس چلو ٹھیک، لیکن اس کے بغیر یقین نہیں آتا. تو اللہ رب العزت نے ہمارے مزاج کے مطابق یہاں پر قسم کھائی ہے، ورنہ اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائیں. ہمارے ہاں عام طور پر تیرے سر کی قسم، تیری جان کی قسم، اور اسی طریقے سے تیرے بچوں کی قسم، یہ قسمیں ہمارے یہاں کھائی جاتی ہیں. یاد رکھیے جائز نہیں ہے، ناجائز، ان قسموں کو کھانا ناجائز. سوائے اللہ کی ذات کے کسی اور کو قسم نہیں کھانی چاہیے، اور ضرورت کے بغیر قرآن مجید بھی نہیں اٹھانا چاہیے. آج جس کا جی چاہتا ہے درمیان میں قرآن مجید کو لے آتا ہے. ہمارے یہاں بعض برادری بعض قوم کے لوگ تو ایسے ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے تو پیسے ویسوں کا جھگڑا ہے تو پیسے کہتے ہیں قرآن پہ رکھو اس پہ تو اٹھا لے بس، یعنی قرآن پہ پیسے رکھ کے کہتے ہیں اس پہ تو اٹھا لے، اگر تو اٹھا لے گا تو ٹھیک ہے ختم جھگڑا. تو بعض لوگ فیصلہ قرآن سے کراتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ بھی درست. قرآن مجید پہ پیسے نہیں رکھنا چاہیے. بھائی اس قرآن اس پین پیسوں کو تو بھنگی بھی ہاتھ میں لیتا ہے، ناپاک آدمی بھی ہاتھ میں لیتا ہے، تو اس کو پیسوں کو قرآن مجید پہ رکھنے کا کیا مطلب؟ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے کہ بھائی قرآن مجید ہمارے درمیان ہو اور ہم جو ہے وہ کسی کو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی اگر ہم حق پر ہیں تو دیکھو ہم اٹھا لیں گے، اگر تم حق پر ہو تم اٹھا لو. اگر مجبوری ہو آخری صورت میں تو یہ صورت ممکن ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس قسم کی صورت بھی پیش نہ آئے. بعض صحابہ کرام کو جب قسم کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے تم یہ لیتے ہو تو چیز میری لے لو، لیکن میں قسم نہیں کھاؤں. یعنی قسم کھانا بھی مناسب نہیں خیال کرتے. اللہ کا نام کوئی معمولی نام ہے جس کو ہم بیچ میں لے کے آتے؟ خدا نہ کرے اگر کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے خدا کی تو دنیا کے اندر وہ وبال جب تک دیکھ نہیں لے گا مرے گا نہیں. اس لیے ایسی جھوٹی قسموں سے بچنا چاہیے، اور اس پر پکڑ ہے جھوٹی قسم پر. تو بہرحال یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، جو ان کے جن کی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ سب بصف ہیں. فرشتے فضا کے اندر سب بند ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں. جیسے ہی اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں وہ فوراً اس حکم کی طرف متوجہ ہو کر اس حکم کی تعمیل میں لگ جاتے ہیں. اس سے جو بات بتائی وہ ہمیں یہ کہ ایک منظم قوم بنو، جو ہے متفرق قوم مت بنو، منتشر مت بنو، ایک بھیڑ بھاڑ مت کرو، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کو سب بسف لوگ پسند ہوتے ہیں. قطار لگاؤ کام کے لیے اور سب بندی کرو. نماز کے اندر بھی اللہ کو یہ صورت اسی لیے پسند ہے کہ اپنی صفوں کو درست رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس درجے محنت و مشقت فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے یہاں تو باقاعدہ صفے موجود ہیں، نشانات لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس زمانے میں تو یہ نشانات کچھ بھی نہیں ہوتے تھے، بعض اوقات تو صفے ہی نہیں ہوتی تھی، چڑھائیاں ہی نہیں ہوتی تھیں، زمین پہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، تو وہاں کوئی نشان نشان نہیں ہوتا تھا. لیکن پھر بھی صحابہ کرام
ایسی سفے سیدھی فرماتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت فرماتے تھے کہ گویا ہمارے ذریعے سے تیروں کو سیدھا کریں گے. یعنی اگر اس لائن میں اگر آپ تیر ماریں نشانہ سیدھا ہو تو سیدھا نکل جائے, کسی کو نہ لگے, اتنی سب سیدھی ہو. ہم آج تک اپنی سفید بھی درست کرنے ہمیں نہیں آئیں, یعنی باوجود اس کے کہ اس قدر جو ہے وہ سہولتیں موجود ہیں. کسی کی ایڑی جو ہے وہ پٹی سے آگے نکلی ہوئی ہوتی ہے, کوئی ایڑی سے پیچھے. اچھا اگر کہو سب سیدھی کر لو تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں, پاؤں کو کوئی نہیں دیکھتا. کہ ارے بھائی تمہارے پیر جو ہے وہ صحیح ہونے چاہیے تو سب خود بخود سیدھ ہو جائے گی. بعض لوگ تو ایسا محسوس ہوتا ہے مجھے جب کبھی جنازے وغیرہ آتے ہیں یا بعض اوقات نکاح یہاں پر ہوتے ہیں تو بعض لوگ ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ سب میں کھڑا ہو رہا بےچارا, اس کو معلوم ہی نہیں سب میں کھڑا کیسے ہوا جاتا ہے. اس لیے میرے عزیز یہ ہماری بڑی کوتاہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفے اس طرح سے درست فرماتے تھے, کاندھے پکڑ کر آپ درست کرتے تھے, باقاعدہ ایسے ہلاتے تھے کہ ٹھیک کھڑے ہو جاؤ. اور کبھی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں اپنی صفے سیدھی کر لو, اگر تم نے اپنی صفے سیدھی نہیں کی تو تمہارے دل ٹیڑھے کر دیے جائیں گے. تو اگر آپ ہم یہ دیکھیں کہ آج ہمارے دلوں میں جو ٹیڑھ ہے کجی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے, یعنی اور وجوہات بھی ہوں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی صفوں کو درست نہیں کرتے. صفوں میں فاصلہ نہ ہو. بعض لوگ گرمی سے بچنے کے لیے بڑے کھلے کھلے کھڑے ہوتے ہیں, تو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم اس طرح کھڑے ہوں. ٹھیک ہے بہت بھچکے نہ کھڑے ہوں, یقیناً پریشانی ہوتی ہے, لیکن ہمارے کاندھا دوسرے کے کاندھے کے ساتھ ملا ہوا ہو. بعض احباب دوست یہ کرتے ہیں کہ اپنے پیروں کو ایسے چوڑے کر لیتے ہیں. اب سب صفے تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, یعنی چار انگل سے کم نہیں ہونی چاہیے, دونوں پیروں کا فاصلہ چار انگل سے کم نہ ہو, تھوڑا سا زیادہ ہو کوئی حرج نہیں, لیکن بالکل بعض ملا کے کھڑے کرتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں. چار انگل سے زیادہ ہو دونوں پیروں کا فاصلہ, اور جو بالکل چوڑے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر تو ایک آدمی ادھر کھڑا ہو سکتا ہے ایک ادھر کھڑا ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ تو اللہ کا بندہ ایسے کھڑا ہو گیا یوں ٹانگے چیر کے کہ اب دائیں طرف بھی جگہ رہ گئی بائیں طرف, یہ کاندھے ملیں گے کیسے بتاؤ ذرا مجھے, مل ہی نہیں سکتے. اس لیے یہ صفے پاؤں ملانے کا حکم اس طریقے کا نہیں, بس ایڑی کے مقابل ایڑی ہونی چاہیے, ایڑی کہہ رہا ہوں ٹخنے کے مقابل, ٹخنے کے مقابل ٹخنے ہو, کاندھوں کے مقابل کاندھے ہو, اس طریقے سے صفے خود بخود درست ہوتی چلی جاتی ہیں. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کا ذکر کیا ہے جو صف باندھے ہوئے فضاؤں میں رہتے ہیں, اور بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے غالباً مفہوم یہی ہے کہ تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے صف بصف رہتے ہیں, یعنی منتشر نہیں ہوتے وہ بلکہ صف بصف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے تو فوری طور پر اس حکم کو لینے کے لیے لپکتے ہیں. آگے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے جنت کا, فواقی ہو وہ مکرمون فی جنت النعیم علی سرر متقابلین, یعنی سب یہ بتا دیے ہیں کہ جنت میں لوگ کس طریقے سے ہوں گے, آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے, تکیے لگے ہوئے ہوں گے, اور کوئی کسی کی طرف پیٹ کر کے نہیں بیٹھے گا, آمنے سامنے ہوں گے. لا فیہا قول ولا ہم عنہا ینزفون, کوئی ایسی چیخ پکار شور شرابہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہوں گے. وعندہم قاصرات الطرف عین کأنہن بیض مکنون, یہ ساری چیزیں کہ ایسے جیسے کہ انڈا, یعنی اللہ تعالیٰ نے حور عین, عین جو حوریں عطا فرمائیں گے ان کی بھی صفات بیان فرمائی ہے قرآن مجید میں. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. بعض لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں کہ میاں مولوی صاحب نے ایسی صفات بیان کر دی فلاں کر دیا. ارے بھائی اللہ تعالیٰ کو پتا کہ ہم سب لالچی لوگ ہیں, لالچ کے بغیر آئیں گے نہیں کہیں, تھوڑا سا کچھ دکھاتے ہیں کہ جنت میں سب کچھ ہوگا تو جنت والے کام کرو گے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہ سب چیزیں بتائی ہیں کہ تمہیں وہاں پر کیا کچھ ملے گا, تاکہ تم اعمال کے لیے رغبت رکھو, تیار ہو جاؤ. تو یہ کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ آج سے 20 سال پہلے یہاں پر ایک جلسہ ہو رہا تھا سیاسی, تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہیں چاہیے جنت, ہمیں نہیں چاہیے فلاں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آج وہ خاتمہ ہو گیا ان کا, لیکن بات یہ ہے کہ ہم زبان سے بولتے ہوئے شرم نہیں آتی ہمیں کہ ہم بول کیا رہے ہیں. نہیں چاہیے تو مت چاہو, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو زبردستی تھوڑی تمہیں جنت دے دیں گے, جس کو نہیں چاہیے نہیں ملے. جو چاہے گا تو وہ تو عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے احکام کو مان کر لے لے گا. ہمیں تو چاہیے بھائی, ہم تو کہیں گے یا اللہ ہم تیری جنت کے جو حقدار تو نہیں ہیں, لیکن اپنے فضل سے عطا فرما دیجیے. اس لیے کہ ہم تو یہاں تکلیف برداشت نہیں کر سکتے, ذرا سی وہاں کی تکلیف کیسے برداشت کرو گے بھائی. یہاں ذرا سی جو گرمی پڑنی شروع ہو جاتی ہے تو پتا پانی ہو جاتا ہے, وہاں کی گرمی کیا ہوگی؟ یہ آگ کچھ آگ ہے, کچھ بھی نہیں. سورج سوے نیزے پر ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ مطلب سوچنا تو چاہیے آدمی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی تو نہیں ساری باتیں بتا دی, تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جنتوں کا ذکر ہے، جنت میں حور عین کا ذکر ہے اور ساری چیزوں کا ذکر ہے، تو یقیناً یہ اس لیے ہیں تاکہ انسان ان چیزوں کو حاصل کرنے کی طرف رغبت کرے، شوق پیدا کرے. اور کأنہن بیض مکنون، اس کے اس کو مثال ایسی دی ہے کہ جیسے مرغی کے نیچے انڈا ہوتا ہے، تو انڈا اگر پروں کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے تو صاف ستھرا ہوتا ہے، اس پہ گرد نہیں ہوتی، تو وہ بھی گرد سے غبار سے بالکل پاک صاف ہوں گی اور بالکل اس طریقے سے ہوں گی جیسے انڈا، اور وہ سفید ہوتا ہے یعنی رنگ کے اعتبار سے، اور ساتھ میں یہ کہ چھپا ہوا ہے جب پروں کے نیچے تو اس پہ گرد و غبار بھی نہیں. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں گے. فرماتے قال قائل منهم انی کان لی قرین، جنت کے اندر جب لوگ پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص جو ہے یہ کہے گا، قال قائل منهم، ان میں سے کہنے والا ایک کہے گا، انی کان لی قرین، میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا دنیا میں، یقول انک لمن المصدقین. اب وہ دوست کون ہے؟ دو آدمی ہیں. سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کو مثال بیان فرماتے ہیں. تو بعد میں فرمایا کہ یہی وہ دو آدمی ہیں جو دوست تھے دنیا کے اندر، ایک مسلمان تھا ایک کافر تھا. اور ایک اور صاحب نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن بہرحال جو ہے وہ بیان کرنے میں حرج نہیں اس کو. فرمایا کہ دو آدمی تھے، دونوں میں دوستی تھی، انہوں نے ایک تجارت کی، کام کیا، 8,000 دینار انہیں فائدہ ہوا اس کام کی، یا مزدوری کہہ لیجیے، 8,000 روپے انہیں حاصل ہوئے، 8,000 درہم دینار جو بھی ہے، تو 4,000 دینار دونوں نے تقسیم کر لیا آپس میں. پھر ایک شخص نے یہ کیا کہ ایک شخص نے شادی کے لیے 1,000 دینار الگ کر لیے کہ میں شادی کروں گا. ایک جو نیک آدمی تھا اس نے 1,000 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کیا کہ یا اللہ میں مجھے آپ جنت کی حور عطا فرما دیجیے گا، اس نے تو دنیا میں لے لی، مجھے وہاں عطا فرما دی. 1,000 دینار سے اس نے مکان بنایا دوسرے شخص نے، تو اس نیک آدمی نے کہا یا اللہ یہ 1,000 میں صدقہ کرتا ہوں، مجھے آپ جنت کا محل عطا فرما دیجیے. اسی طریقے سے 1,000 دینار میں کچھ اور اس نے چیزیں، غلام اور کنیز اور دوسری چیزیں لی، اس نے کہا یا اللہ مجھے وہاں کی چیز عطا فرما دیجیے، یہ بھی میں صدقہ کرتا ہوں. اس طریقے سے اس نے 4,000 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے، اور اس نے دنیا کے اندر اپنے کام کاج میں اس کو لگایا، اور جو بھی ہے مکان بنایا، شادی کی، اور کنیز اور غلام خادم وغیرہ خریدے اس سے، جو بھی دنیا کے عیش و آرام میں. اللہ کی شان یہ ہے کہ جو نیک آدمی تھا، کچھ عرصے کے بعد اس کو پیسوں کی ضرورت محسوس ہوئی، تو اس نے سوچا چلو دوست کے پاس چلتے ہیں، دوست ہوتے کس لیے، وقت پہ تو کام آتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ واقعی ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں کہ نہیں. وہ دوست کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. کہا تیرے پیسے کہاں گئے، بس تجھے بھی تو 4,000 ملے تھے، وہ کہاں گئے؟ کہا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس طریقے سودا کر لیا اللہ تعالیٰ سے آخرت کے لیے. تو اس کو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں یقول اینک لمن المصدقین، کیا تجھے اس کا اعتبار ہے ایسا کہ ایسا ہوگا؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا تجھے اس کا یقین ہے؟ یہ اس دوست نے کہا، تو کچھ دیا نہیں اس نے، مدد نہیں کی کہ میں تیری مدد نہیں کر سکتا. بہرحال مر گئے دونوں. اب جنت میں پہنچ گیا تو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا قال قائل منہم انی کان لی قرین، اس دوست کو وہ دوست یاد آیا کہ بھئی دنیا میں میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، وہ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے قال هل انتم مطلعون، کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہاں ہے؟ آؤ دیکھو. تو وہ دیکھے گا فطلع فرآہ فی سوائی الجحیم، دوزخ کے بیچوں بیچ اس کو دیکھے گا، یعنی وہ جو دوزخ میں ہوگا اور دوزخ کے بیچ میں ہوگا، اس وقت کہے گا قالت اللہ ان کت لتردین، اللہ کی قسم تو نے مروانے میں قسم نہیں چھوڑی تھی مجھے، اگر تیری بات میں مان لیتا دنیا میں تو جس طرح آج تو جہنم میں جل رہا ہے مجھے بھی جلنا پڑتا، واللہ ان کت لتردین، تو نے تو قسم نہیں چھوڑی تھی مجھے مارنے میں اور غلط کاموں میں. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مجھ پر نہ ہوتی اور فضل نہ ہوتا تو میں بھی تیرے پاس ہی حاضر ہوتا. افما نحن بمیتین، پھر خوشی میں وہ کہے گا کہ آپ ہم کبھی نہیں مریں گے، یعنی نعمتیں دیکھ کر، جنت دیکھ کر خوشی کے مارے کہے گا افما نحن بمیتین، کہ آپ ہم کبھی نہیں مریں گے، ہمیں یہ خوشی ہمیشہ ہمیشہ حاصل ہوگی. اللہ نے اس کو یہاں پر ذکر فرمایا الا موتتن الاولى, مگر وہ جو موت آ چکی بس اسی نے آنا ہے, دوبارہ موت کبھی نہیں آئی. ایک حدیث میں آتا ہے, ہاں یہاں پہلے سمجھ لیجئے بات, کہ الا موتتن الاولى وما نحن بمعذبین ان هذا لهو الفوز العظیم, یہ ہے عظیم کامیابی. لمثل هذا فليعمل العاملون, عمل کرنے والوں کو یہ کام کرنے چاہیے. یعنی کام کا میدان تو یہ ہے, ہم دوسرے میدانوں میں بھاگتے دوڑتے ہیں, لیکن جو اصل میدان ہے فوز و فلاح کا, ہم اس کی طرف رغبت ہی نہیں رکھتے. تو یہ فرمایا کہ ان هذا لهو الفوز العظیم. ایک حدیث میں میں ذکر کیا کہ یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے. اب لازمی بات ہے کہ ایک عرصہ ہو جائے گا, اب جنتی جنت میں خوش ہوں گے, لیکن یہ دھڑکا ہوگا, ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکال دیے جائیں, اور دوزخی دوزخ میں ہوں گے, اور ذہن میں یہ ہوگا ہو سکتا ہے ہمیں کبھی نکال دیں. اللہ رب العزت ایک موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لائیں گے, اور جنتیوں کو بھی کہیں گے آؤ بھائی, اور دوزخیوں کو بلائیں گے تم بھی آؤ. تو یوں کہہ لو کہ جنت اور دوزخیوں کے درمیان وہ مینڈھا اللہ تعالی بلائیں گے, یعنی وہ موت ہے اصل میں سب لوگوں کی. جس طرح ہم پہلے پڑھتے تھے نا فلاں جن کی جان جو ہے وہ طوطے کی, طوطے میں جان ہوتی, طوطے کی گردن موڑ دی تو جن مر گیا. تو یہاں بھی بظاہر یہ کہانی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ بات سمجھ میں آ جائے, اللہ رب العزت اس مینڈھے کو ذبح فرما دیں گے اور فرمائیں گے دیکھو بھائی یہ مینڈھا اصل میں موت تھا, اس موت کو اب موت آ گئی, اب موت کو موت آ گئی, دوبارہ موت کسی پر طاری نہیں ہوگی. جنتی جنت میں خوش رہیں اور دوزخی دوزخ میں, جسے جنت نہیں چاہیے تھی نہ جائے, اب دوزخ میں رہے ساری عمر چاہے تو, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو جنتی تو خوش ہوں گے, جب بلایا تھا تو ان کو دل میں دھڑکا ہو گیا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ جنت سے نکالے جا رہے ہیں, اور دوزخیوں کو جب آواز دی تھی تو انہیں امید بن گئی تھی, ہو سکتا ہے بھائی نکالنے کے لیے آواز دی جا رہی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہاں پر موت کو ذبح کر دیں گے, ختم کر دیں گے, اب جنتیوں کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا کہ اب کبھی موت نہیں آئے گی, اور دوزخیوں کا غم کا ٹھکانہ نہیں ہوگا کہ اب ہمیشہ ساری عمر دوزخ میں چلنا پڑے گا اور مشکل میں جو ہے پھنس جائیں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ ان هذا لهو الفوز العظیم, دیکھو یہ ہے اصل کامیابی. اگر انسان ایمان سلامتی کے ساتھ یہاں سے لے گیا, یعنی ہم اپنا ایمان بچا کر قبر میں لے گئے, تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے, سب سے بڑی کامیابی. اور خدا نہ کرے ایمان ہمارا باہر رہ گیا, قبر میں ہم بغیر ایمان کے چلے گئے, تو پھر ناکامی ہی ناکامی. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اس لیے میرے عزیزو سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس ایمان کو نہ صرف دنیا میں بلکہ مرتے دم تک ہمارے ساتھ رکھیں. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تک خاتمہ نہ ہو جائے ایمان پر ڈرتے رہنا چاہیے. شیطان نے بزرگ کو ورغلایا تھا تو انہوں نے یہی کہا کہ جب تک میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے مجھے ڈر ہے, جب خاتمہ ایمان پہ ہو جائے گا تو سمجھ لو کہ اب کامیابی مل گئی. اس لیے پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خاتمہ ایمان پر ہو. اس کے لیے کیا ہے, اعمال کی زندگی گزاریے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے تموتون کما تحیون وتحیون کما تموتون, جیسی زندگی گزاری ہے ویسے ہی موت آئے گی. اگر ایمان کے ساتھ زندگی گزاری ہے, اچھی زندگی گزاری ہے, اعمال کے ساتھ گزاری ہے, اللہ ظالم نہیں کہ کسی کو پھر خاتمہ اس کا بالخیر نہ کرے. اگر اچھی زندگی گزاری ہے محنت کے ساتھ اللہ کو پانے کے لیے, اور اعمال کیے ہیں اچھے, تنگی ترشی ہر طرح سے سہ کر, تو انشاءاللہ موت بھی ایمان پر آئے. اور خدا نہ کرے اگر بے فکری کی زندگی گزاری ہے, ایمان اور اعمال والی زندگی ہی نہیں گزاری, نہ اس کی کبھی فکر کی, تو اگر خاتمہ بالخیر نہ ہو تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. کیونکہ جیسے زندگی گزاریں گے ویسے موت آئے گی, موت ویسے ہی آئے گی جیسے زندگی گزاریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے. دیکھیں ایمان بہت بڑی نعمت, ہمیں جو جنت ملے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کی ملے گی یہ ایمان کے بدلے میں ملے گی, اعمال کے بدلے میں نہیں ہے. اعمال تو ہم کتنے عرصے کرتے ہیں, 10-20 سال کر لیتے ہیں بس, کرتے کرتے 15-20 سال تو ہماری ایسی گزر جاتی ہے لاپرواہیوں میں, اور جب تھوڑی بہت سوجھ بوجھ آتی ہے, یعنی بہت کم ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے گھر کی تربیت کی وجہ سے وہ مسجد میں آتے ہیں جاتے ہیں, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی رہنمائی فرماتے ہیں, تو باوجود گھر کے روکنے کے تب بھی آتے ہیں، ایسے بھی ہیں، لیکن ایسوں کی تعداد بہت قلیل ہے. تو میرا مطلب صرف کہنے کا یہ ہے کہ زندگی اچھے اعمال کے ساتھ گزارنی چاہیے. اب ہمارا معاملہ اگر اچھا زندگی میں گزارنے کا ہوگا انشاءاللہ، تو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ہمارا ایمان ہی پر فرمائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور ایمان والی زندگی کے ساتھ اعمال کو بھی اختیار کیجئے. اس لیے کہ دیکھیے قرآن مجید میں جگہ جگہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان عمل صالح کے بغیر نہیں. تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بھی قید، اچھے اعمال. تو اللہ تعالیٰ جنت جو عطا فرمائیں گے وہ ایمان کے بدلے میں. اس لیے کہ ایک آدمی 1000 سال بھی اگر اس کی عمر ہو تو اس کی خواہش یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ زندگی گزارو، اسی کے بدلے میں جنت ملے گی. جب چونکہ ہمیشہ اگر 10000 سال کی زندگی تو بھی وہ ایمان کے ساتھ گزارنا چاہتا، اس لیے اللہ ایمان کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے. ورنہ اعمال تو کسی کوئی 10 سال کرتا ہے، کوئی 20 سال کرتا ہے، کوئی بالکل آخر میں توبہ استغفار کرتا ہے، تو وہ اس کے تو چند ہی نہیں ہوتے ہیں بیچارے کے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر فرماتے ہیں کہ جب اس نے ایمان کو صحیح طریقے پر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایمان و اعمال والی زندگی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.